بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إرشادي باري تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. آج كي نشست خاص نشست خاص لوگوں کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت. بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں. جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہن اور ہمارے بھائی اور ہمارے بہنیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں، طلاب علم اور دعات، اور پھر سب کے لیے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین کی بجائے نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، جواب میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے؟ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، اور اگر یہ حالت ہماری اور اگر یہ حالت ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے، تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پہ اور طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا، کیا ہے اور کتنا ہے؟ یہ حالت کیوں یہاں تک پہنچی؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں، بہترین زمانے پر ایک جھلک، ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ، ایک روایت یوں بھی آیا تو کسی نے کہا: وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماته ظهرت البدع، بدعتك ظهور هو، وبدعتك ابتداته ظاهره، علمك زمانته، تقواك زمانته، ايمانك زمانته، اهل سنه وجماعه غلبك زمانته. جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وجہ، امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا، اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے سے فرماتے ہیں کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں، اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا. سبحان اللہ، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے، اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے. یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے. ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر معاملے میں دیکھ لیں آپ. شہوت صرف موجود ہے یا کثرت سے موجود ہے؟ کثرت سے ہے نا. اور شبہات اور بدعات بھی کثرت سے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف ابتدا کی ظہور تھا، کثرت کا لفظ نہیں ہے، کثرت نہیں تھی، تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے، شبہات اور شہوات کی انتہا ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کسی نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں. کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، امت ہی دس خرابے بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کے لیے. اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے، سردار، انہی پر، یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں، انہی پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے، ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں. پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا، پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افضل سے شروع ہو رہی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں، تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں، ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ہلاک ہوں گے سب، اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے، جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں، عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث، دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباثتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، شغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کون سی ایسی خباثت ہے، سود خوری ہے، حرام خوری ہے، سب کچھ ہے، کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور کثرت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ایک زمانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے عن قریب، وہ ہمارا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ علم، ہم اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں نا، ہم کہاں پہ اس وقت، ہماری امت کہاں پہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت، دوسری بات، یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی، جان لیا کہ حالت کیا ہے، ابھی حالت ہوئی کیوں، اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو جاننے کا مسئلہ ہے. اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ موجود اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے، وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، یہ دوبارہ یہ بیماری نہ ہو یا یہ مسئلہ نہ ہو، اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ عینہ کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور عینہ خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے، ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے سود کے نام پر، حرام ہے، اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے، ہوتا وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ ہیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب ہیلے کی بات، ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے، یہ بڑا جرم ہے واللہ. دیکھیں مستحل نہیں ہے، اگر استحلال تو کفر ہے، لیکن اسے حلال سمجھ کر، اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے، ربا حرام ہے، تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے؟ عینہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے، وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی، ایک شخص ضرورت ہے پیسے کی، ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے، اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا، کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو اصل معاملہ یہ کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا؟ یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں؟ اسے سود کہتے کہ نہیں؟ واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا، ایک ترکیب شیطانی ترکیب آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، میری گاڑی ہے یہ، اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال، قسطوں پر تم یہ لے لو، قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں ایک لاکھ ریال کی، گاڑی تم لے لو ایک لاکھ ریال کی، نقد مجھے دے دو، میں آپ قسطیں دوں گا ایک لاکھ بیس ہزار. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا، اس نے ایک لاکھ دیا مانگنے والے کو، ساحل کو، وہ ایک لاکھ لے کے چلا گیا. اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا؟ ایک لاکھ بیس ہزار. ایک لاکھ بھی دے گا، بیس ہزار زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے؟ نام ہے بس، گاڑی نام ہے، اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے.
اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ایک لاکھ دے کے 120,000 لینا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا, تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا, اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے, یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, دنیا میں مگن ہو جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور اسی پر ہی راضی ہو جاؤ گے, کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, اور جہاد کو چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے سلط کے کیا معنی ہے؟ یعنی عام ہو جائے گی, اور جو مسلط ہوتے جلدی جانے والی نہیں ہوتی. کون مسلط کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی, ارحم الراحمین جل شانہ, لا ينزعه, کبھی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں, حتی جب تک کہ ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. حدیث نمبر 3464 ابو داؤد. اس حدیث میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں, اس میں امت میں جو مرض ہو بتائی گئی ہے, اس کا اثر بھی بتایا گیا ہے, نتیجہ بھی بتایا گیا ہے, سبب بھی بتایا گیا ہے, علاج بھی بتایا گیا ہے. پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. اس خوبصورت چھوٹے سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں نور دیکھے. آپ پانچ چیزیں ہیں, مرض کیا ہے, اس کا اثر کیا ہوا اس مرض کا, نتیجہ کیا نکلا, وجہ کیا تھی, اور علاج کیا ہے. اے حدیث میں دیکھتے, شروع سے دیکھتے ہیں. مرض, اذا تبیعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, یہ مرض ہے. دنیا میں مگن ہو جانا, دنیا کے پیچھے لگ جانا, دنیا کو آخرت پر مقدم کر لینا, گویا کہ دنیا بس دنیا کی ہی زندگی, اسی کو بہتر کرنا ہے, اس کا آرڈر بچھونا, اٹھنا بیٹھنا, اس کی پوری کی پوری فکر, پوری کی پوری انتھک محنت دنیا کے لیے, یہاں تک کہ حرام کو حلال کی شکل دے کے ہلے اپنا کر بھی کھایا ہے. یہ مرض ہے. اثر کیا ہو اس مرض کا اس کی زندگی میں, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد سے مراد جہاد النفس ہے, جہاد الاعداء, جہاد الکفر, سارا جہاد. اصل جد جہد کرنی تھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اور پھر دوسروں تک اس خیر پیغام کلمہ توحید پہنچانے کے لیے, جس میں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے, جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دشمنوں کے, کافروں کے خلاف, وہ سب چھوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں ہے, یہ اثر ہے اس مرض کا ہماری زندگی میں, جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی, لفظ جہاد کے مثال ہے, ورنہ تو جہاد النفس میں نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں, جتنے فرائض ہیں چھوٹتے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے جا رہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, یہ نتیجہ ہے. مرض ہے, اس کا اثر ہے, پھر نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں, تو پھر اس ذلت اور رسوائی کو اٹھا بھی صرف اور صرف وہی سکتا ہے. واللہ دنیا کو کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتی. سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی, علاج کیا ہے, حتی ترجعوا الی دینکم, تو سبب کیا تھا, دین سے دوری. بارک اللہ. سبب کیا تھا, دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی تو پھر مرض بھی آئی نہیں, ملیریا کیسے عام ہوتا ہے، ڈینگی کیسے عام ہوتا ہے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیسے ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے نا، مچھر پھیل جاتا ہے اور پھر اس سے بیماری، ملیریا بھی ہوتا ہے، ڈینگی بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. تو وجہ پہلے ہے، پھر مرض ہے، پھر مرض کا اثر ہے، پھر اس کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کا علاج ہے. ایسا ہے. تو سبب کیا ہے؟ مرض ہوئی کیوں؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی، دنیا میں مگن ہو گئے، پھر دین بھی جاتا رہا، اور پھر ذلت و رسوائی کا بھی بادل چھا گئے. علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینکم، دو لفظ ہیں، دین کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے، دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجع الی دینکم، واپسی تو ہے دین دین کی طرف، دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک، شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308، مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشریعۃ هي انما کتاب اللہ و سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان علیہ سلف الامہ. یہ شریعت، کتنی خوبصورت تعریف ہے. ایک دو جملے ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے، شریعت کیا ہے، کیا ہے، انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے، وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وما كان عليه سلف الامه، اور جس سلف امت، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ومن تبعهم احسان الى يوم الدين، یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والاحکام، ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں. سبحان اللہ، چاہے وہ عقائد ہوں، احوال ہوں، عبادات ہوں، اعمال ہوں، سیاست ہو، یا احکام ہوں، فقہی احکام یعنی جو ہوں، اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم و دعات اس سے واقف ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ، اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت امت میں موجود ہو، تین قسم کی ہے. سبحان اللہ، ایک قسم کی نہیں ہے، تین قسم کی ہے. نمبر ایک، الشرع المنزل، نازل کردہ شریعت، اور اسی کا نام ہی دین ہے، اسی کا نام ہی شریعت ہے، وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے، شرع المؤول، یا الشرع المؤول، موجود تو ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین، علماء کا اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں. کسی وجہ میں نص واضح نہیں ہے، یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی، اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر، اور وہ نص کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے، تو ایسا عالم مجتہد ہے. مجتہد نہیں، مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے، جو مخالف ہے منزل شریعت کے، موجود ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے ہی نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک، لیکن ہے شرع منزل کے خلاف. تیسرا ہے شرع مبدل، تبدیل شدہ شریعت. شیخ السلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، جس کا عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا، خوارج نے کیا کیا، جہمیہ نے کیا کیا، معتزلہ نے کیا کیا، واضح دلائل ہیں کہ نہیں، مخالفت کی کہ نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھے جائے گی ان کی؟ نہیں، نصوص کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ کیا کر سکتے ہیں ہم. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج، جو دین خوارج کا، جو دین روافض کا، کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیر اہل بدعت کا دین جو آج، جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے، یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، 73 فرقے ہوں گے امت کے، 72 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں. کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں؟ 72 فرقے یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے، امتی ہو کر بھی، تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت. بارک اللہ فیک، تصفیت. اور اسی کے نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بدعقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو، یہ جانو کہ کیوں بدعقیدگی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے، میں نے بات کی طلب ہے دعات کی، دعوت ابھی باقی. ادع سب ربی کا آیت میں نے شروع میں یہی کی تھی، ابھی اس کی باری آئی؟ نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، کچھ ابھی کچھ باقی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تصفیت کا ابھی وقت ہے. تصفیت عقائد میں جو کچھ شامل ہوا اسے پاک کرو، عبادات میں پاک کرو، احادیث میں ضعیف موضوع احادیث ہے کہ نہیں ہے، پاک کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسے بھی پاک کرو. فقہی احکام کو دیکھ لیں آپ، کتنی ایسے احکام ہیں جو ضعیف احادیث پر آج بھی، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، آج بھی من گھڑت موضوع اور ضعیف احادیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں؟ تقلید ہم پر واجب، ہم کیا کریں؟ تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا؟ یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین، کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں. نمبر ایک، جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، نمبر دو، نمبر تین جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے، تو صحیح تک پہنچنا ہے، اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت، اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے، اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں، معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم، اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، تصفیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں، اور اکثر دعات جن کو میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں، جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی داعی طالب علم کو لے جا سکتی ہے، یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی، واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے، ایک MBBS ڈاکٹر ہے، اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں، سوچ سکتے ہیں جو آج امت کا قتل و غارت ہو رہی ہے، دہشت گردی عام ہے، مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے، واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے، اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق و دوسری کتابیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی، مصر میں ویسے اخوان المسلمین کا پتہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں، اچھا ہے، کسی راستہ دکھایا، اس نے کتابیں پڑھی، اس کی اچھی لگیں، کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے، اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے، کہ کہاں پر دھماکہ کیا، کس برج کو اڑایا، کس جگہ کو اڑایا، کس بلڈنگ کو اڑایا، کس شخص کو اڑایا، کہاں کہاں پر قتل کیا، یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں، غلطی کہاں پر ہوئی۔ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج، اللہ کے لیے مجھے بتائیں، جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے، کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، اور ایسی کئی مثالیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں، یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں، اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا، زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالی نے خیر عطا فرمایا، خیرکم من حمر النعم، بہترین سے بہترین چیز دنیا میں اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا۔ اچھا اگر آپ سے کوئی شخص گمراہ ہوا، جانتے ہوئے عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں، من اشد الناس عذابا یوم القیامة، شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، اشد الناس، جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا، یہ نمبر ایک ہے۔ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی، نمبر دو جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا، یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کی گمراہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں تربیت کیا، تصفیت کیا، بس لوگوں کو بلاؤ، کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف، ہجوم دیکھو بس، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل. اشد الناس عذابا یوم القیامہ, وہ تیسرا تصویر بنانے والے, صحیح الجامع کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف پہ کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے, نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے, چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا. نمبر چھ, تسویت کیسے ہوگی؟ یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے, تسویت ضروری ہے. تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک, علم سے. تسویت کیسے ہوگی؟ علم سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دنیا آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں. فقہ الدین, تو ٹھیک ہے, یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں. علماء کو رجوع کرنے سے, علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر, اہل علم سے جا کے سوال کرو, کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے؟ یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات, چاہے علم ہو, آپ کو علم ہے تو الحمدللہ, یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا. کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے, تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی؟ نمبر ایک, علم حاصل کرنے سے. ٹھیک, علم کیسے حاصل ہوگا؟ علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے؟ دو پوائنٹ. تیسرا ہے, کون سے علماء؟ کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء صحیح ہوئی کہ نہیں؟ جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں ملاوٹ کی شریعت میں, تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ جواب, جو شرع منزل کو جانتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ, جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا, سوائے ان لوگوں کے, الذین آمنوا, ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے, علم ہے, وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خود عمل کرنے والے ہیں, نام کے نہیں کام کے علماء ہیں, جاننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر, صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو, جب آپ حق کے کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا, مخالفت شدید طریقے سے مخالفت ہوگی, تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں, اور بیگان بھی مخالفت کریں گے, تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایمان پر بھی, علم پر بھی صبر ہے, عمل صالح پر بھی صبر ہے, دعوت پر بھی صبر ہے, اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار, یہ علماء کون ہیں, ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية سورة التوبة آية نمبر 100 والسابقون الأولون اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے کون تھے یہ من المہاجرین والانصار مہاجرین انصار میں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان وہ تو ہم نہیں ہو سکتے وہ سبقت لے گئے لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں احسان کے ساتھ یہ شرط ہے اتباع بإحسان کیسے ہوگی تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ احسان کیوں ہے یہ کچھ اپنے بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی احسان کا مطلب ہے پرفیکشن اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے ہو نہیں سکتی جب یہ معاملہ ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ کتنی بڑی خوشخبری ہے اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی یا رہتی تھی اذا صح الحدیث فهو مذهبی پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں جی سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا جن کے رجوع کرنا ہے پہچان کیا ہے ان کی اتبعون بإحسان یہ پہچان ہے اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں اگر اجتہادی غلطی ہوتی ہے معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں دوسرے علماء ہیں نا اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا ہے کہ میری اجتہادی غلطی رجوع کر لیتا ہے امام شافعی نے رجوع کیا امام احمد حنبل نے رجوع کیا اس سے پہلے امام مالک نے اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کئی علماء نے رجوع کیا بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے قاضی ابو یوسف ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں وجہ کیا تھی حق بیان کرنا تھا کہ نہیں جی ہاں علامہ البانی کو دیکھ لیں دور حاضر کے عالم میں اکثر معاملے کرتا ہوں کبھی حق چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں دو جلدیں ہیں ایک جلد نہیں احادیث کی جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق مزید تحقیق کے بعد کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے ہیں صحیح ثابت ہوں پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا امت کو دھوکے میں رکھا نہیں اپنی زندگی میں ہی عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیو اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے علم حاصل کیا زندگی بھر 60 سال کی دعوت پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی تو دو جلدیں کس نے دیکھ میرے پاس آئے میں دکھاتا ہوں دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا بعد میں غلط ثابت ضعیف ثابت ہوئیں یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نزدیک پھر صحیح ثابت ہوئیں دونوں موجود ہیں سلف تو کہے کہ چلے گئے اذا صح الحدیث مذهبی ہم کیا کر رہے ہیں حدیث کو لے رہے ہیں اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں عجب بات ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں اب یہ عبارت دیکھیں صح الحدیث مذهبی یہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے امام شافعی سے بھی ثابت ہے اور علامہ البانی نے صحیح الصلاۃ کے مقدمے میں اس جملے کو بیان کیا ہے اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی ساتویں نمبر پہ یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا تصفیہ جان چکے کیسا ہے اب تصفیہ کے بعد اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے حق ہے نا اب حق کیا ہے وہ پاک شریعت جیسے نازل ہوئے سے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے اب آگے کیا کرنا ہے نمبر 7 حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں یہ بہت ضروری ہے تعظیم حق کی کرنی ہے شخصیت کی نہیں کرنی ہے جس نے شخصیت کی تعظیم کی حق کو چھوڑ کر وہ ہلاک ہوا دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو دوسروں کو گمراہ کیا، اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے، وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے وراثت کسی مسئلے میں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ، دیکھ وہ کیا کہتے ہیں، اپنا جواب دے دیا جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا، اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، لقد ضللت وما انا من المهتدين، اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے، الفاظ سنے آپ نے، تعظیم کی چیز کی، تعظیم کی چیز کی ہے، حق کی تعظیم ہے، سامنے والا بھی صحابی ہے اور ایک ساتھ رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی کینہ ہے کوئی بغض نہیں، واللہ ہے دل پاک ہے ان کے، بشر تھے آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا، موسیٰ نے کیا فرمایا، خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم، میری باتیں سنو بس، نہیں، مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں، تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی طرف، وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا، پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ، آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا، جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر، یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے، مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی کیا وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے. اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے اللہ کی قسم، زبان بھی پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا، کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، بات ختم ہو گئی، دلیل کے سامنے سر جھک گیا، ایک حدیث بیان کی بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی؟ یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھ، ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے؟ بات ختم، فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا؟ صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے، اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال، دوسرا قصہ، دوسری دلیل حق کے تعظیم پر، یہ حیران کن بات ہے، دوسری بھی معروف بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر
میں چین میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر ساحل نے کہا مگر یہ مگر لیکن مار دیتا ہے ایک بعض اوقات. سیدنا ابو بکر صدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں یعنی حج افراد بہتر ہے, اور انہوں نے اس لیے یہ فرمایا تھا بہتر ہے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر دیتے تھے پھر دوبارہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیر کا زمانہ ہے کہ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں, وقت نکالو حج کے لیے الگ عمرے کے لیے الگ, حج افراد کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلقہ نہیں کہا بہتر ہے, سمجھے ذرا مسئلے کو, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے حجۃ الوداع میں, یہ تو دو ساتھ ہیں سب سے آگے, ان کو نہیں پتہ کہ یہ بہتر ہے, لیکن حالت کو دیکھا, اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایسا کرو. بہرحال سننے کو غلطی لگی کچھ بھی لگا کچھ بھی ہوا, سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا, کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربان جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں, اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کر لوں, یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں, تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے. تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر کیوں فرماتے ہیں, بس یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس عمر فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو, میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابوبکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا. جو معروف روایتیں ہیں انکل تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی, یہ معروف روایت ہے مشہور ہے, لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں, اور وہ یہ لفظ ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انقریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو, اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں, کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک تنزلنی اراکم انتہلکون اللہ اعلم یا اراکم ستہلکون. ذرا غور کریں یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے, بلکہ جو افضل علماء وہ سادات الاولیاء ہیں, اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض تو مجتہد مأجور ہے, لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو. کیا مطلب ابوبکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں, اگر حدیث کے خلاف ہے نص کے خلاف ہے جان بھی لیا ہے تب بھی پیروی کسی اور کی کر, چاہے وہ ابوبکر عمر کیوں نہ ہو تب ہلاک ہو جاؤ گے. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے, ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہیں یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں, ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں, ان کی نشاندہی کرتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے, عجب بات ہے واللہ. تو ان کا کیا کہنا جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے؟ تو علم حاصل کرے, اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق اس کو اپنا لے, عجب بات ہے وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا پھر بھی وہ برا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے جو پھر نصیحت کرتا ہے اس کو, سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت, اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے, کتنی خطرناک بات ہے. اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے اتنی خطرے میں وہ لوگ اس جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کرتا ہے یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی؟ مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص کسی عالم کی نہیں. من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے,
ويتبع غير السبيل المؤمنين اور اتباعك کی لیکن مؤمنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے. سبیل المؤمنین نہیں اپنایا, صحابہ کرام اس سلف راستے سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا. کیا انجام ہوگا؟ ولی ہی ماتا ولی, جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے, آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ. وہ نسل جہنم وسعت مصیرہ, اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم جو ہے برا ٹھکانا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں, بڑی خطرناک بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 فرماتے ہیں, من احب شیخا مخالفا للشریعہ, جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے, کان معہ, وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون محبت کرنے والا؟ فإذا أدخل الشيخ النار كان معه, فإذا أدخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو مخالفت کرنے والا ہے جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ وانا الیہ راجعون, حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دوں, وقت کافی ہوں گے میرے خیال میں, کافی ہیں مثالیں, کافی نہیں اور بھی چاہیے, دلائل کافی نہیں ہے. الحمدللہ. ساتواں نمبر ہے, آٹھواں نمبر ہے, کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی, کتنے نمبر پہ ہے؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے, یعنی سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے, اس کی طرف بعد میں دعوت, اس کی طرف دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہے کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے, نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے, دسویں نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے, یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے, پہلے سمجھو تو عمل کریں گے نا, اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں, آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے, نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے, دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا, اب نو ہو گئے دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو دعوت دو, بلاؤ کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, اس خوبصورت دین کی طرف, شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وما کان علیہ سلف الامہ, یہ ہے شریعت. قرآن حدیث اور صحیح سمجھ, جس چیز پر سلف صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے, پھر موعظہ حسنہ ہے, پھر جلب التی احسن ہے. ادعو تربیت ہے, نہیں دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے, کیا ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں؟ باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے, ادعو کا ہے, اب دعوت دینی ہے. پہلے سبیل ربی کا جان لو, پھر اس کی تعظیم کرو اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی, اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپے, آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں, درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی, اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے
جب تصفیت پہلے ہوگی تربیت بعد میں ہوگی تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس,
اپنے لیے نہیں. میرے بھائی ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے, پہنچانے کے لائق ہیں ہم. یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے, جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی, امام ظواہر کی ایک مثال دی ہے, کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدے باب کیا جائے اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.